أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد وعلى آله. بہترین نماز کیسے پڑھیں؟ اس سلسلے کا درس نمبر 19. پچھلی نشست میں تشہد و سلام کے بعد نماز ختم ہو گئی تھی، اور روایات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، جس طریقے سے درخت اور اس کے پتے صاف ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے انسان کو اگر رسی سے باندھا جائے اور اس کے بعد اس کے رسی کے پھندوں سے اس کو آزاد کر دیا جائے، اس طریقے سے انسان گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اچھا، نماز ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا اہم ترین کام ہے جس کو تعقیبات نماز کہا جاتا ہے. ایک لحاظ سے جو اہم ترین تعقیبات میں چیز شمار ہوتی ہے وہ جس طرح پچھلی مرتبہ ذکر ہوا تھا کہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، کانوں تک ہاتھوں کو لے جایا جائے، اور ہتیلیاں قبلہ رخ ہوں. اس طریقے سے اگر تکبیر کہی جائے گی تو ثواب زیادہ ملے گا. اچھا، صرف اگر کوئی ہاتھوں کو اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی تعقیبات شمار ہو جائے گی. لیکن اگر ہاتھوں کو اٹھائے، کانوں تک لے کر جائے اور ہتیلیوں کو قبلہ رخ کرے تو ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور یہ بھی پچھلی دفعہ بات بیان ہوئی تھی کہ نماز کے اختتام پر تعقیبات کے طور پر 3 دفعہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنے کا عمل پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے بعد کیا ہے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور اس کے بعد بھی مختلف اعمال ہیں، مختلف اذکار ہیں جن کا نام تعقیبات ہے. تعقیبات عقب سے نکلا ہے، پیچھے. من عقب فی الصلاۃ فہو فی الصلاۃ. نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان خود نماز کے اندر مشغول ہو. اچھا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ان تعقیبات نماز کے متعلق یہ بات، یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ تعقیبات نماز کی کمی کا جبران کر دیتی. دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں ہماری جو نماز میں جتنے مستحبات ہمیں انجام دینے چاہیے تھے ہم وہ نہیں دے پاتے، کتنی ایسی چیزیں جو مکروہات میں شامل ہیں وہ انجام پا جاتی ہیں، خشوع خضوع ہمارا کم ہو جاتا ہے، کمی بیشی نماز میں ہو جاتی ہے. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ تعقیبات نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز میں جتنی بھی کمی ہوں گی یہ اس کا جبران کر دے گی، اس کو کمپنسیٹ کر دے گی، اس کے ثواب کو مکمل کروا دے گی. اس لحاظ سے فوراً نماز ختم ہوتے ہی مصلی کو چھوڑ کر بھاگنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نمازوں کی ان کمیوں کو پورا کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا، یہی بات نماز کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے نافلہ نمازوں کے لیے بھی آئی ہے. روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ نافلہ نمازیں بھی نماز کے اندر جتنی بھی کمی بیشی انسان کی ہو جاتی ہے اس کمی کا جبران کرتی ہیں، اس کو کمپنسیٹ کرتی ہیں، اس کو پورا کر دیتی ہیں. تو اسی لحاظ سے تعقیبات اور نوافل، اور خود تعقیبات کے اندر نوافل بھی شامل ہیں ظاہر ہے کہ اس کے بعد انسان نمازوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، مستحب نمازوں کے اندر. اچھا، اتنا اہم عمل ہے یہ تعقیبات کہ دیکھیے مخصوص ایام میں خواتین کو نماز پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے، حرام ہے ان کے لیے نماز پڑھنا، لیکن ان کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر کے مصلے پر جس طریقے سے وہ نماز پڑھتی ہے اسی طریقے سے مصلے پر آ کر بیٹھ جائے. اور دعاؤں میں اور اذکار میں، یعنی وہ ایک لحاظ سے تعقیبات نماز کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اس میں آ کر مشغول ہو جائے. یہ علماء فرماتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے کہ گھر میں ہر شخص کے نابالغ عام طور پر بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہ ہو کہ کئی کئی دن تک اپنی ماں کو یا گھر کی اور ایسی محرم خواتین کو اپنے بغیر نماز کے دیکھیں، یعنی ان کو یہ گمان ہو کہ میری ماں کافی کافی دن تک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اور بے نمازی ہونے کا گویا ایک لحاظ سے پیغام نہ جائے. لیکن بچوں والا معاملہ نہ بھی ہو تب بھی خود عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس طرح سے ان مخصوص ایام میں نمازوں کے اوقات میں مصلے پر آ کر بیٹھ کر اور نماز دعائیں اور اذکار پڑھے. نماز تو پڑھنا اس کے لیے حرام ہے، لیکن کم سے کم ان کے اندر وہ مشغول رہے. اس سے وہ تمام کمی ایک لحاظ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ کتنے فائدوں سے محروم ہو جائے گی، لیکن اس انداز سے اگر وہ عمل انجام دے تو انشاءاللہ تمام اس کمی کا ازالہ ہو جائے گا جو نماز نہ پڑھنے سے اس کو لاحق ہونے کا امکان تھا. اچھا، اب جو ہماری کتاب بھی ہے دائم الاسلام، اس میں ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ واجب نمازوں کے بعد دعاؤں میں مشغول ہونا یہ مستحب نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل. ایک نماز آپ نے پڑھی، واجب نماز پڑھی، فوراً مستحب نمازوں کے لیے کھڑے ہو گیا کوئی شخص، امام فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب اس میں ہے کہ انسان دعاؤں کے اندر مشغول رہے. اور باقاعدہ جو ہماری مجموع البیان ہے علامہ تبرسی کی، اس کی نویں جلد میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آیت کے متعلق امام نے تفسیر بیان کی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، اے رسول جب آپ کسی اہم کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے اہم کام میں مشغول ہو جائیں. امام فرماتے ہیں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اسی جگہ بیٹھے رہو اور دعائیں کرنا شروع کرو. یعنی نماز کے لحاظ سے اس کی چھٹے امام نے جو تفسیر بتائی ہے وہ یہ کہ جب آپ ایک اہم کام سے فارغ ہو جائیں، یعنی واجب نماز اختتام پذیر ہو جائے، تو ایک دوسرے اہم کام میں مشغول ہو جائیں، یعنی اسی جگہ آپ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد دعائیں اور اذکار وغیرہ وہ پڑھیں. اور اسرار الصلاۃ جو کتاب ہے آیت اللہ جواد عاملی کی، دیکھیے اسرار نماز کے لحاظ سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی، آیت اللہ جواد عاملی نے بھی لکھی ہے، جواد ملکی تبریزی نے بھی لکھی ہے، امام خمینی کے جو استاد تھے یہ خود امام خمینی کی کتابیں ہیں، شہید ثانی کی کتابیں ہیں، اور اسرار نماز، اسرار الصلاۃ، اور اس طرح سے کر کے پرواز در ملکوت، اور کون کون سی لحاظ سے ان کے تراجم بھی ہوئے ہیں ان کتابوں کے. تو اس کے اندر جو جواد عاملی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کی واجب نماز پڑھے اور اس کے بعد دوسری نماز تک دعاؤں اور تعقیبات میں مشغول رہے اور مناجات میں مشغول رہے تو خدا عز و جل کا وہ شخص مہمان بن جاتا ہے، اور خدا اپنے مہمان کا خوب اکرام کرتا ہے. سوچیں کہ اگر آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک مسلسل تعقیبات میں مشغول رہیں تو پروردگار کے مہمان شمار ہوں گی. جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا روزے دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو ہر وقت پروردگار کس طرح سے اس پہ اپنا رحم و کرم اور فضل و کرم کی بارشیں کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے پروردگار تعقیبات نماز میں مصروف اشخاص کے اوپر اپنے رحم و فضل کی بارش کرتا ہے. اور یہ جو حدیث آپ سنتی ہیں نا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا رحمت کی کنجی ہے، اور وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی، یعنی دعا رحمت کی کنجی. ادھر آپ نماز کے بعد دعا کرنا شروع کریں گی جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی، تو گویا رحمت پروردگار برسنے لگے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئمہ کی سیرت خود ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام علی محمد علی محمد پوری رات مسلح کے اوپر بارگاہ خداوندی میں حاضر رہتے تھے، دیگر آئمہ کی طرح سے ساری ساری رات مناجات کرتے تھے اور کہتے تھے پروردگار یہ خطاکار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اس کی تلاش و کوشش کو رائیگاں نہ اور بے نتیجہ قرار نہ دینا، اور اس پر اپنے لطف و کرم کی مسلسل بارش کرنا، اپنے لطف و کرم کو اس کے اوپر نازل کرنا اور اس کی خطاؤں کو درگزر کر دینا۔ پوری رات اس طریقے سے تعقیبات نماز اور اس کے بعد پوری رات اس انداز سے جو ہے امام گزارتے تھے۔ تو وہی بات کہ ہم لوگ اتنی جلدی جلدی اپنی نمازوں کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور اس کے بعد تعقیبات میں بھی مشغول نہیں ہوتے، اور کتنے اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں سے دور لے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی بات واضح ہوگی۔ اچھا، اصول کافی میں جو باب دعا ہے اور من لا یحضر الفقی میں بھی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کہ ایک انتہائی بوڑھا شخص عصا کے سہارے سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا۔ اچھا، اب دیکھیے اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے ہمارے بوڑھے افراد کے لیے کہ عام طور پہ ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات جو ہیں، آج کل جو نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ رہے ہیں، انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے وقت کو لگاتے ہیں۔ وہ بہرحال وہ جو تھا بوڑھا، وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، اب میں اعمال انجام نہیں دے سکتا، اب میں روزہ رکھنے سے معذور ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں روزہ نہیں رکھا جاتا، جہاد سے میں معذور ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں کہ میں اپنی ان کمیوں کو پورا کر سکوں۔ اتنا زیادہ بوڑھا شخص اور اس طرح سے پیغمبر سے آ کر درخواست کر رہا۔ پیغمبر نے کہا ایک دفعہ پھر کہو جو تم نے کہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز جہاد وغیرہ اب انجام نہیں دے سکتا ہوں، کوئی عمل ایسا بتائیے جس سے میں اپنی اس کمی کو پورا کر سکوں۔ رسول اللہ نے کہا ایک دفعہ دوبارہ اپنے کلمات کو دہرانا۔ اس نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں نے تم سے ان کلمات کو دہرانے کے متعلق جو بات کہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تم یہ بات کہہ رہے تھے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ رہی تھی، اور کوئی اینٹ اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس نے تم پر نگاہ رحمت نہ کی ہو۔ دیکھیے بیچ میں روک کر یہ بات کہوں کہ بوڑھے عبادت گزار اشخاص خدا کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بلند مقام نہیں رکھتے وہ بوڑھے کہ جو گھر میں فتنہ و فساد کا سبب بن رہے ہوں، گھر کے اندر جہالت کی باتیں کر رہے ہوں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں، اپنے سٹھیاوے کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو روایات میں ہے کہ بوڑھا ایسے ہی جیسے گھر میں نبی ہوتا ہے، برکت کا سبب ہوتے ہیں بوڑھے، بلائیں ان سے ٹلتی ہیں، پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس گھر میں بھی بوڑھے افراد ہوتے ہیں۔ بلکہ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ خاندان میں اور پڑوس والوں تک ان بوڑھے افراد کے سلسلے میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں پڑوس والے اور خاندان والے تک اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بوڑھوں کو عموماً بوجھ سمجھا جاتا ہے، ان کے مرنے کی خواہشات کی جاتی ہیں۔ بہرحال پیغمبر نے فرمایا کہ تم اس کمی کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو تم روزانہ نماز فجر کے بعد کہو، یعنی پیغمبر نے اب تعقیبات بتائیں، روزانہ فجر کے بعد کہو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پیغمبر نے کہا ہر نماز فجر کے بعد روزانہ یہ کہو، تو تمہاری ان تمام کمی جو عبادات کے سلسلے میں ہو رہی ہیں اگر نماز کے بعد ان جملوں کو کہا تمہاری تمام کمی کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور پھر پیغمبر نے وہ چیزیں بھی بتائیں، خدا تمہیں ہلاکت سے محفوظ کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ خدا تم کو دیوانگی سے بچائے گا، खुदा तुमको सठियापे से बचाएगा, यानी ऊल जलूल फजूल किस्म की बातें लोगों को परेशान करना जो आमतौर पर इसमें होती हैं। खुदा तुमको बर्थ से महफूज रखेगा, बहुत सी स्किन चेंजेस बुढ़ापे के अंदर आ रही होती हैं। खुदा तुमको जुजाम से महफूज रखेगा और खुदा तुमको फकर व फाके से बचाएगा। आमतौर पर बूढ़े रिटायर्ड हजरात आम दूसरे लोगों के पैसों के मोहताज होते हैं कि उनको चीजें चाहिए, दवाएं चाहिए, फला, तो दूसरे लोग, ऐसा परवरदिगार इंतजाम करेगा कि तुम्हें दूसरे लोगों के दस्त नगर होने से बचाएगा। अच्छा, बूढ़े को इसके ऊपर काने हो जाना चाहिए था, पैगंबर ने इतनी सारी चीजें उसको बता दी। उस बूढ़े की भी मार्फत देखी, कहने लगा या रसूलुल्लाह, ये तो दुनिया की बातें हो गई, मुझे आखरत के लिए भी तो कुछ बताइए। अब पैगंबर ने उसके बाद ताकीबात में वो मशहूर ताकीब बताई जो आप आमतौर पर नमाजों के अंदर पढ़ती ही हैं। पैगंबर ने कहा इन जुमलों को नमाज के बाद कहा करो, अल्लाहुम्महदेनी मिन इंदिक वाफिज अलैया मिन फजलिक वंशुर अलैया मिन रहमतिक वानजिल अलैया मिन बरकातिक। ये आमतौर पर पढ़ी जाती है, लेकिन इसका बैकग्राउंड लोगों को पता नहीं कि पैगंबर ने किस मौके पर ये कलिमात इरशाद फरमाए थे। तो आखरत के लिहाज से इतनी ज्यादा पैगंबर ने कहा कि अगर तुमने, पैगंबर ने कहा मैं तुमको बशारत देता हूं कि अगर तुमने इन जुमलों को नमाजों के बाद पढ़ा तो जन्नत के आठों के आठ दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाना। तो देखिए नमाजों के बाद इन दुआओं की बहुत ताकीद है, बहुत फजाइल हैं, इनको अपना प्रोग्राम के अंदर रखना चाहिए। और यही वजह है कि हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं कि नमाज वाजिब के बाद दुआ और तस्बीहात की फजीलत मुस्तहब नमाज पर उसी तरह से है कि जिस तरीके से नमाज वाजिब की फजीलत मुस्तहब नमाज पर है। यानी मुस्तहब नमाज से इतनी ज्यादा फजीलत रखती है दुआ और तस्बीहात कि जिस तरीके से खुद वाजिब नमाज की फजीलत मुस्तहब नमाज के ऊपर है। एक वाजिब नमाज का कितना अजीम सवाब होता है, तो उसके मुकाबले में सोचिए नमाज वाजिब की जितनी फजीलत है तकरीबन वो मुकाम हासिल कर रही है ये मुस्तहबात वाली चीजें भी। तो अच्छा, अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपके पास जैसे वक्त ना हो कि नमाज के बाद नवाफिल पढ़ने हैं, नमाज के बाद या नवाफिल पढ़ें या नमाज के बाद सिर्फ दुआ करें, बाज़ोकात वक्त इतना नहीं होता, तो फिर किसका इंतखाब करें? फिर शरीयत कहती है आप दुआ का इंतखाब कर लें और मुस्तहब नमाजों को छोड़ दें। इतनी ज्यादा अहमियत है दुआओं की कि मुस्तहब नमाजों को छोड़ने का हुक्म है अगर दोनों में से किसी एक ही काम का इंतखाब करना पड़े, तो फिर यह है कि इंसान दुआ का इंतखाब करे। और यह भी रिवायत के अंदर यह बात आई है कि वो दुआ ज्यादा अफजल है जो वाजिब नमाज के बाद हो बनिस्बत उस दुआ के जो कि मुस्तहब नमाज के बाद की जाए। वाजिब नमाज के बाद की दुआ का फजीलत और सवाब और कबूलियत का इम्कान मुस्तहब दुआ के सवाब फजीलत और दुआ कबूल होने के इम्कान से ज्यादा है। तो वाजिब नमाजों के बाद अलखसूस इसका एहतमाम ताकीबात के सिलसिले में जरूर करना चाहिए। और बाज रिवायत में एक और भी चीज आई है कि तलब रिस्क में सरगर्दा रहने से बेहतर है कि इंसान ताकीबात में ज्यादा वक्त लगाए। अच्छा, इसके मायने ये भी नहीं कि घर पर बैठा रहे वो और बस सिर्फ ताकीबात पढ़ता रहे। मकसद कहने का ये है कि बाज़ औक़ात इंसान एक के बाद दूसरी जॉब, दूसरी के साथ फला भी कर लूं और एक साथ एक बिजनेस, तीन तीन, दो दो, तीन तीन बिजनेस ने अपने स्टार्ट कर देते हैं, क्या करें, पैसा कम पड़ रहा है। ये जो तुम इतनी ज्यादा सरकर्दा और परेशान रिस्क के सिलसिले में हो रहे हो, अगर उसमें थोड़ी कमी करके और ताकीबात नमाज के अंदर अपने वक्त को लगाओ तो खुदा तुम्हारे मुआश के मसले को उससे ज्यादा अच्छा हल कर सकता है। तो तलब रिस्क में सरगर्दा रहने से कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि इंसान ज्यादा वक्त ताकीबात में लगाए। यानी एक तो जो जितना जरूरी है उतना तो लगाएगा वो, वरना घर बैठे तो परवरदिगार का तरीक़ेकार नहीं कि उसको रिस्क दे। लेकिन ये कि अगर ताकीबात में मशगूल होगा, ज्यादा वक्त उसमें लगाएगा, तो खुद ब खुद रिस्क के मुख्तलिफ ऐसे जराए और बरकतें उसको हासिल होंगी जिससे उसका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब ताकीबात नमाज की अकसाम कौन कौन सी हैं, कौन सी हैं ताकीबात नमाज? अच्छा देखिए, ताकीबात नमाज के सिलसिले में यकीनन इस्लाम ने कुछ तरजीहात तो दी हैं, کچھ ترجیحات دی ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ تعقیبات انجام دو، لیکن تعقیبات نماز انسان چاہے تو خود بھی ڈیزائن کر سکتا ہے، اس کا بھی اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے، خود چوز کر لیں آپ اپنی وقت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، بہت بہت زیادہ ورائٹی ہے اس کے اندر تعقیبات نماز، یعنی ایک لحاظ سے تعقیبات نماز کو تقریباً ٹیلر میڈ طریقے سے آپ کر سکتی ہیں کہ کچھ یہاں کی چیز لے لی، کچھ وہاں کی چیز لے لی، اس طرح ملا کے ایک تعقیبات بنا لیں اپنے لیے کہ میرے پاس جتنا وقت اس ان نمازوں کے بعد ہوتا ہے، اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جاب کی جگہ پر، گھر میں رہتے ہوئے، کھانا پکانے کے دوران وغیرہ، تو کچھ نہ کچھ دعائیں اذکار اس میں مشغول، البتہ ان خاص شرائط کو تعقیبات میں خیال رکھنا پڑے گا جو بھی آگے چل کر آنے والی ہیں. تو یہ اپنے مطابق دیکھیں. اسلام نے تعقیبات میں ایک تو چیز کہی ہے دعا، ہر دعا تعقیب ہے، چاہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنے لیے کریں دعا. دوسرا ہے ذکر، پروردگار کا ذکر، اس کے نام پڑھیں آپ، اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس طرح کی کوئی چیز جس کے اندر خود بخود اس ذکر کے اندر تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ مخصوص سورے ہیں اور پرانی آیات ہیں جو کہ تلاوت کی جاتی ہیں، اور کچھ خاص قسم کے سورے تعقیبات نماز کے لحاظ سے امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی کو تعلیم فرمایا تھا. وہ پڑھے جاتے ہیں جو ابھی آگے چل کر ان کی بھی تفصیل آئے گی، ابھی ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر ان کی انڈیویجول تفصیل آئے گی. اس کے بعد ایک چیز اور بھی اس میں شامل ہے تعقیبات میں جس پہ آج تک لوگ عمل کرتے نہیں دیکھے گئے، وہ ہے اللہ کی عظمت اور اپنی نفس کی حقارت میں تفکر کرنا. اللہ کتنا عظیم ہے، اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے، تفکر، تفکر کرنا، یہ خود ایک تعقیب ہے، مستقل ایک تعقیبات نماز ہے کہ تھوڑی دیر انسان بیٹھ کے غور و فکر کرے اللہ کی عظمت پہ، اس کی بڑائی پر، اور اس کے مقابلے میں اپنی ذلت کا احساس کرے، کتنا حقیر ہے اور کتنی عظیم شخصیت کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے پروردگار کی خود اپنی حقارت کو دیکھے اور اپنی مخالفت کو دیکھے، کس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس پہ غور و فکر کرے. اور علماء فرماتے ہیں خود رونا، خود مناجات کرنا، یہ خود تعقیبات نماز میں شامل. رونا، چاہے آپ کو بتکلف روئیں، چاہے آنکھوں سے فی الحال آنسو نہ بھی نکلیں، لیکن کچھ نہ کچھ گڑ گڑائیں، آواز کو ایسا بنائیں کہ جس طریقے سے، یہ خود ایک تعقیب ہے مستقل رونا. عام طور پر یہ بھی ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، اس کو رائج کرنا چاہیے، تعقیبات نماز کی فہرست میں شامل. باقاعدہ ہمارے ایسے علماء گزرے جو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ کل میں تم تمام لوگوں کے، پہلے بھی ہاسٹل سسٹم ہوا کرتا تھا یا طالب علموں کے گھر بھی ہوتے تھے، تو استاد نے کہا تھا میں درس دینا موقوف کر دوں گا اور روزانہ نماز فجر سے پہلے تم لوگوں کے حجروں، کمروں اور گھروں کی طرف میں آؤں گا، اگر گھروں سے رونے کی، مناجات کی آواز مجھے نہیں آئی تو تم لوگوں کو درس دینا بند. تو طالب علموں کو احساس ہوا کہ اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے رونے کی، مناجات کی، پروردگار کے سامنے گڑ گڑانے کی. تو خود ایک مستقل تعقیبات نماز میں شامل ہے رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان روئے، اللہ کی محبت اور شوق کے اندر انسان روئے، بہرحال کسی بھی طریقے سے رونا سیکھے. کچھ علماء کہتے ہیں کوئی بھی نیک کام بھی تعقیب ہو سکتا ہے، کوئی بہت اہم کام، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے علماء حضرات ہیں بہت زیادہ مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اسی دوران مثلاً ٹیلی فون ان کے پاس آ رہا ہے، کوئی مسائل نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، یا کوئی اور اہم کوئی کام، کہ ویسے تو انسان تعقیبات میں مشغول ہے لیکن کوئی اہم کام، کوئی اہم بات جو جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو، کوئی بھی نیک کام جس کا اسلام سے تعلق ہو. اگرچہ بہت سے علماء نے اس میں ایک اشکال بھی ظاہر کیا، لیکن اوور آل زیادہ تر مجتہدین کا بہرحال یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام بھی تعقیب کے اندر شامل ہو سکتا ہے. اچھا، اہم ترین تعقیبات نماز کے سلسلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی نے ایک باقاعدہ دستور العمل دیا ہے. آیت اللہ شبیری زنجانی، تقریباً آیت اللہ شبیری زنجانی ماشاءاللہ سے حیات علماء میں شامل ہیں، اور آغا سیستانی کے احتیاط واجب میں کچھ لوگ وحید خراسانی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کچھ لوگ آیت اللہ شبیری زنجانی وغیرہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں. تو 8 اہم ترین تعقیبات آیت اللہ شبیری زنجانی نے اپنے دستور العمل میں بتائی ہیں، اور کہا ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں، اسی ترتیب سے پڑھیں. اور فرماتے ہیں کہ اس میں سے 5 اعمال تو وہ ہی ہیں جو کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو تعلیم فرمائی. اکثر تو آپ لوگ اس سے واقف ہیں، امام خمینی کا دستور العمل جو شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس پہ تم عامل رہے تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو حاصل کر لو گے. اور امام خمینی اس پر کاربند ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسا کامیابیوں نے دنیا کے اعتبار سے قدم چوما اور آخرت کو بھی انہوں نے حاصل کیا. تو 5 تو اعمال کہا کہ وہی انجام دو. اچھا، بہت سے لوگوں نے باقاعدہ اس کی تحقیق بھی کی ہے کہ جو لوگ ان 5 اعمال کو انجام دیتے ہیں، اور ان 3 اعمال وہ بعد میں تاکہ مل کر 8 ہو جائیں، تو ان کو حقیقتاً بے پناہ کامیابیاں حاصل ہوئی اسی دنیا کے اندر، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی. جو پروردگار نے دنیا میں اتنی کامیابیاں دی تو آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے گا. اس میں سب سے پہلی چیز آیت اللہ شیخ حسن علی نخودی کی اصفہانی نے بھی بتائی، اور آیت اللہ شبیری زنجانی کے وہ 8 دستور العمل کے اندر، جو 8 نکاتی دستور العمل ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ وہو العلی العظیم تک اس کو پڑھا جائے، ہم فیہ خالدون تک نہیں. کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن جب عملیات کے اندر کوئی خاص عدد بتایا جائے یا کوئی خاص تاکید ہو تو اس پر پھر عمل کرنا چاہیے. وہو العلی العظیم تک آیت الکرسی کو پڑھیں. یہ انشاءاللہ تسبیح حضرت زہرہ کے متعلق جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے اندر یہ والی بات آئے گی کہ عدد کی اہمیت کیا ہوتی، الفاظ کی اہمیت کیا ہے کہ کوئی اضافہ اور کمی اس کے اندر نہ کیا جائے. اور روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اتنا اہم عمل ہے یہ نماز کے بعد، فوراً نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، کہ روایات میں یہ آئی ہے کہ اس پر جو مداومت ہے سوائے صدیق کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. انبیاء کے ساتھ صدیقین کا نام آتا ہے، جو انبیاء کی تصدیق کرتے رہیں، یا جو سچے ترین افراد ہیں. قرآن میں بھی انبیاء کے ساتھ صدیقین کا نام آیا ہے کہ سمجھے ایک درجہ ہی ایک لحاظ سے ان کا کم انبیاء سے رہ جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے روایات اور آیات کے اندر بات بیان ہوئی. تو اتنا اہم ہے کہ انسان اگر اس پہ مداومت کرے اور ہمیشہ نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کا شمار صدیقین میں ہو جائے گا، اور جو اس پہ مداومت نہیں کر پاتا وہ سمجھ جائے گا مقام صدیق تک نہیں پہنچ سکا ہے. تو اس پہ مداومت کرنا. اور روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان فقط موت حائل ہے، بس ادھر موت آئی اور ادھر بغیر کسی حساب کتاب کے براہ راست جنت کے اندر پہنچ جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فوراً بعد فرماتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اس کو کیا جائے. آیت اللہ شبیری زنجانی پہلے نمبر کے اوپر ہے آیت الکرسی. پھر دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں تسبیح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ. یہ خود اتنا ایک مستقل عنوان تھا کہ آج کوشش کے باوجود بھی میں اس کو نہیں لے پاؤں گا، اور اس کے لیے ایک علیحدہ نشست کا سوچا کہ اسی کے اندر ایک ساتھ ہی اس کو بیان کیا جائے تاکہ دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونے پائے. تسبیح حضرت زہرا، اس کے بعد پھر ہے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. 3 مرتبہ سورہ توحید. اس کے بعد ہے 3 مرتبہ درود. درود بھیجیے نا محمد علیہ السلام. اور اس کے بعد 3 مرتبہ 2 آیات ہیں سورہ طلاق کی، تو سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور آیت نمبر 3 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سے جو شروع ہوتی فِي كُلِّ شَيْءٍ قَدْرَةً پہ جا کر ختم ہوتی. یعنی سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ جو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 3 مکمل. اچھا یہ جو امام خمینی کا جو 5 نکاتی یہ دستور العمل ہے جو آیت اللہ شیخ حسن علی نقودہ کی اصفہانی نے تعلیم کیا تھا. اکثر لوگ ظاہر ہے جب اس کی زیادہ شور ہوئی تو لوگوں نے کہا کسی اوتھینٹیسٹی کیا ہے کیسے پتہ چلے. تو سب سے پہلے دیکھیے بتا دی جائے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نقودی کی اصفہانی اتنی عظیم شخصیت تھی کہ دیکھیے امام خمینی جیسا عارف ان کے پاس دستور العمل کے لیے جایا کرتا تھا. کہنے کسی نے آیت اللہ شیخ حسن علی نقودی کی اصفہانی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا. اچھا مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک عالم نے خواب میں دیکھا اور ان سے ایک بات پوچھی. اچھا مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفن ہے اور جب زیارت ایران کے دروس ہوئے تھے ہمارے اس کے اندر بھی میں نے بات بتائی تھی کہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے بہت ہی زیادہ گہری قبر کھود کے دفن کیا جائے. تو لوگ جو حیران ہوئے تھے کہ اتنی زیادہ 17-18 میٹر نیچے قبر کو کھدوانے کی کیا ضرورت ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ آیت اللہ نے بات کیوں کہی تھی کہ جب حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی اور اس کے بعد کھدائی ہو رہی تھی تو کتنی قبروں کو یہاں سے منتقل کیا گیا کہ نیچے جو ہے مثلا ایک بیسمنٹ بھی بننی ہے اور پارکنگ ایریا وغیرہ بھی بننا ہے. تو وہ بننے کے باوجود بھی ان کی قبر وہیں پر ہی رہی بالکل اتنا نیچے تاکہ وہ اس کے باوجود بھی ان کو کسی جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس وجہ سے انہوں نے وصیت کی تھی. تو بہرحال ان سے ان عالم نے پوچھا کہ انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ منکر و نکیر میرے پاس آئے اور سوال کرتے گئے کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا رسول کون ہے, دین کیا ہے, تمہارا امام کون ہے. جب یہاں ذکر آیا امام کا تو میں ایک ایک امام کو بیان کرتے ہوئے آگے گیا اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا تو میں نے منکر و نکیر کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنا شروع کیے. منکر و نکیر بھی زار و قطار رونے لگے اور میں بھی رونے لگا. اور شاید تاریخ کی جو ہمارے جہاں تک علم میں ہے پہلی مجلس ہوئی ہے جو قبر کے اندر ایک مردے نے پڑھی اور منکر و نکیر اس کے سامعین اور حاضرین. مصائب کے اختتام پر منکر و نکیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس نے امام حسین کے مصائب پڑھ دی, اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد منکر و نکیر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. تو اتنی عظیم شخصیت تھی آیت اللہ شیخ حسن علی نقودی کی اصفہانی کی. انہوں نے امام خمینی کو یہ چیزیں تعلیم کی تھیں اور اس کے خود راوی جو ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی. آیت اللہ شبیری زنجانی ان کے بیٹے جعفر شبیری زنجانی یہ ان کے بیٹے. انہوں نے بھی کہا کہ ایک بار سفر زیارت امام رضا کے لیے میرے والد شبیری زنجانی امام خمینی کے ساتھ تھے اور اس زمانے میں 30-40 سال کی غالباً امام خمینی کی عمر تھی. وہاں پر مشہد میں امام رضا کے روزے میں امام خمینی کی ملاقات آیت اللہ حسن علی نقودکی سے ہوئی تھی. تو امام خمینی تلاش میں رہتے تھے کہ میں کہاں سے کوئی دستور العمل پوچھوں. موقع پا کر حسن علی نقودکی کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی مجھے کوئی دستور العمل بتائیے. تو شیخ حسن علی نے کہا یہاں پر نہیں بلکہ تم شیخ حرے عاملی کی قبر ہے جس جگہ پر وہاں پہنچ جاؤ, میں وہیں پہنچتا ہوں. اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پھر آیت اللہ حسن علی نقودکی نے وہ یہ 5 اعمال بتائے تھے. دوسرے اس کے گواہوں میں آیت اللہ بہجت بھی ہیں. آیت اللہ بہجت یہ اس کے گواہ ہیں کہ ان کو یہ عمل تعلیم کیے گئے تھے. باقاعدہ زمزم عرفان کے نام سے جو کتاب آغائے ریش آری نے لکھی ہے ان کے آیت اللہ بہجت کے حالات پر اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے. اور خود امام خمینی کے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی وہ بھی اس کے راوی ہیں. اور خود شیخ حسن علی نقودہ کی اصفہانی کے اپنے بیٹے حاجی شیخ علی مقدادی اصفہانی انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ واقعتاً اس کو اس دستور العمل کو آیت اللہ حسن علی نے امام خمینی سے بیان کیا، یہ حسن علی نقودہ کی اصفہانی کے بیٹے علی مقدادی. اچھا یہ تو پانچ چیزیں ہوئیں. اس کے بعد آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ چھٹی چیز جو اسی ترتیب کے ساتھ آنی چاہیے وہ ہے اس کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھی جائے، 30 دفعہ. خاص طور پر سفر میں بھی اس کی بہت تاکید ہے، مسافر کے لیے حکم ہے کہ مسافر سفر میں 30 مرتبہ تعقیبات نماز میں تسبیحات اربعہ کو پڑھے، کچھ جگہوں پہ کچھ اور عدد بھی. امام خمینی نے بھی تحریر الوسیلہ میں کہا یا تو 100 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر 30 دفعہ پڑھے. اچھا پھر آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں ساتواں عمل یہ کہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم کن لے ولیے کل حجت والی، مختصر سے سارے اعمال ہیں کیے جا سکتے ہیں. البتہ ایک عمل اس کے بعد نسبتاً لگتا ہے کہ مشکل ہے، اور ہم جیسے افراد جو کہ عادی نہیں ہیں ایسی تعقیبات کے ان کے لیے مشکل اور لگتا ہے، لیکن بہرحال علماء کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں 400 بار ایک ہی سانس میں یا واسعو یا وہابو پڑھے. میں نے بھی کئی دفعہ ٹرائی کی لیکن نہیں پڑھ سکا اس کو، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر ایک سانس میں 14 مرتبہ یا وہابو پڑھے. یا تو 400 بار ایک ہی سانس میں یا واسعو یا وہابو، یا پھر یہ نہ کر سکیں جو کہ تقریباً ہم سبھی کا بنے گا تقریباً ایسا، وہ کم سے کم 14 مرتبہ یا وہابو پڑھے، یا وہابو سجدے میں جانے کے بعد. تو یہ اچھا، اب یہ جو اعمال ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری عمل ہے خاص طور پر یہ 400 مرتبہ والا، یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کسی کتاب کے اندر تو نہیں دیکھا ہے اس کو، لیکن آیت اللہ سید ابو الحسن مرتضوی جو بہت بڑے اہل علم، اہل ذکر اور اہل دعا تھے، انہوں نے تمام مادی مشکلات کے لیے اس عمل کو بہت مجرب بتایا. کوشش کرے انسان اپنے اس کو بڑھانے کی، شروع شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، ہو سکتا ہے 50 کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ جائے، لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں اور کوشش کر کے اس کو بڑھاتے ہوئے لے جائیں، یا متعدد سانس میں کرنے کی کوشش کریں، یا نہ کر سکیں تو کم سے کم 14 مرتبہ یا وہابو تو سجدے میں پڑھیں. اور آیت اللہ حاج رضا صدر وہ فرماتے تھے کہ میں شدید مالی مشکلات کا شکار تھا، لیکن جب میں نے ان 8 اعمال کو جب سے کرنا شروع کیا اتنی جلد میرے حالات تبدیل ہوئے کہ وہ سب کی سب مشکلات رفع ہو گئیں. یہ جو 8 ابھی آیت اللہ شبیری زنجانی کے نے جو بتائے گئے اعمال ہیں، یہ خود آیت اللہ حاج رضا صدر نے جو ہے اس کو کیا، تو کہتے ہیں میری ساری مالی مشکلات اور بلکہ اور جتنی پریشانیاں تھیں وہ ساری رفع ہو گئیں. اچھا پھر اس کے بعد تعقیبات نماز میں باقاعدہ جو مسائل فقہ کی کتابیں ہیں مفصل، اس کے اندر مجتہدین نے اس دعا کو پڑھنے کی جو تعقیبات نماز میں عام طور مل بھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، اور پھر آگے چل کے اس کے اندر وہ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وعدہ انجزا وعدہ ونصر عبدہ، اس طرح سے پوری دعا جو پڑھی جاتی ہے، اور یہ تعقیبات کے اندر لکھی ہوئی، لیکن بہت ہی اہم تعقیبات کے اندر یہ شامل ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ دعائے اشرات کے متعلق آیت اللہ سیستانی نے اپنے ایک استفتہ میں کہا ہے کہ یہ معتبر دعاؤں میں سے ہے دعائے اشرات، اور اس کو صبح شام بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بہترین وقت جمعے کے روز نماز عصر کے بعد ہے. سب سے ویسے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کے تمام بات پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل اور بہترین وقت نماز جمعے کے روز نماز عصر کے بعد. اور اس کے بعد تعقیبات ہی کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر درود، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زہرا پر خصوصیت کے ساتھ الگ سے درود تعقیبات کے اندر علماء نے شامل کیا ہے، باقاعدہ معجم جو صحیفۃ الزہرا کے نام سے ہے اور اس میں تمام چیزیں جمع کی گئی ہیں، شیخ جواد قیومی کی جو کتاب ہے اس میں پیغمبر کی ایک روایت بھی ہے کہ اے فاطمہ جو بھی تم پر درود بھیجے گا، اللہم صل علی محمد، وہ جنت میں جس مقام پر بھی ہوگا مجھ سے ملحق کر دیا جائے گا. یعنی حضرت زہرہ پر جو نماز کی تعقیبات میں علی الخصوص عام حالات میں بھی اور تعقیبات میں بھی، جس جگہ بھی جنت میں، یعنی کم سے کم تر مقام بھی اس کو اگر جنت کا ملا، تو اس کو پیغمبر فرماتے ہیں مجھ سے وہاں سے اس مقام سے اٹھا کر میرے درجے کے اندر ملحق کر دیا جائے گا. تو اس کو بھی اپنی مخصوص تعقیبات کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. پھر ہے کہ آپ پر درود کس طرح پڑھا جائے، تو سب سے بہتر درود وہی ہے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس طرح سے یہ درود پڑھا جائے، ایک دفعہ بھی پڑھا جائے تو کافی ہر نماز کے بعد. اچھا دیکھیے، اتنی زیادہ جو بھی آپ اذکار ہیں اور دعائیں ہیں کہ باقاعدہ العدۃ الدائی، ابن فہد ہلی کی جو کتاب ہے اس میں پانچویں امام کی ہمارے ایک روایت ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ نماز میں مشغول ہو اور نماز کے بعد، ہاں جب بھی کوئی بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو پروردگار عالم جنت کی حور کو اس کے پاس بھیجتا ہے. اب اگر بندہ مومن نماز کے بعد پروردگار سے حور کا سوال کرتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تعقیبات میں، تو ٹھیک ہے. اور اگر تعقیبات میں اس کا سوال نہ کرے، اس کی درخواست نہ کرے، تو حوریں تعجب کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھ کر واپس چلی جاتی ہیں، وَزَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، حور عین. اچھا اب آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب لفظ حور کا تذکرہ اس کے اندر آتا ہے تو خواتین کی کیا ذمہ داری، وہ اس دعا کو پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو آیت اللہ صافی گل پائیگانی نے جواب دیا کہ جی ہاں، حور العین کا قرین اور عدیل طلب کر سکتی ہیں. یعنی پروردگار نے صنف نازک کے لیے، خواتین کے لیے جو بھی ان کا شوہر رکھا ہے، وہ حور العین کی کہتے وقت قصد کریں کہ وہ ان کو پروردگار آخرت میں عطا کرے. یعنی اس کا جو بھی نعم البدل پروردگار نے رکھا ہے، یعنی وہ ان تمام جن دعاؤں کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہیں. عام طور پہ خواتین سوچتی ہیں کہ شاید یہ مردوں کے لحاظ سے دعا ہے، نہیں، خواتین بھی اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تو یہ فرماتے ہیں کہ حور کا اطلاق مذکر پر بھی ہو سکتا ہے. البتہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی وغیرہ نے اس میں اشکال کیا ہے، لیکن بہرحال جو آیت اللہ ناصر مکارم کا ہے کہ حور کا اطلاق مذکر پر بھی ہو سکتا ہے. اور باقاعدہ بہار کی جو پہلی جلد ہے اس میں بھی روایت ہے کہ عورتیں بھی جنت میں اپنی پسند کے شوہر منتخب کر سکیں گی، اور جنت میں ان کی تزویج جنتی مردوں کے ساتھ ہوگی. اور اس دنیا میں اگر کوئی جو ان کا شوہر تھا وہ جنت کے اندر آ گیا، تو وہاں اس سے اس کی تزویج کی جائے گی. عورتیں عام طور پہ کہتی ہیں پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا اگر انہی کے ساتھ تزویج دوبارہ ہونی ہے. تو بہرحال اچھا اب ایک سوال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں مثلا ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسری شادی کی، طلاق ہو گئی، پھر دوسری شادی کی، یا کئی شوہر اس طرح سے انتقال یا طلاق کے بعد ہوتے رہے، تو پھر جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ تو پھر کچھ روایات میں یہ ہے کہ جنت میں جو سب سے آخری شوہر اس کا دنیا میں تھا اس سے اس کی تزویج ہوگی. اور ایک اور روایت کے اندر پیغمبر نے کہا کہ ان تمام مردوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا تھا اس سے اس کی تزویج کی جائے گی. ایک دفعہ ام سلمہ نے، پیغمبر کی زوجہ نے یہی سوال کیا تھا، تو پیغمبر نے ہی جواب دیا تھا کہ ام سلمہ جس کے پاس حسن خلق ہوگا اس سے اس کی تزویج ہوگی. اور اے ام سلمہ، جان لو کہ حسن خلق اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں خیر و نیکی کے ساتھ اپنے ساتھ خیر و نیکی لے کر آتا ہے. یعنی دنیا میں اگر حسن خلق ہے تو دنیا کے اندر بھی خیر و نیکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اور ایک دفعہ ام حبیبہ نے بھی پیغمبر سے یہی سوال کیا تھا، تو دوسری روایت میں پیغمبر نے یہی جواب دیا تھا. تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ان کے لیے قرین اور عدیل ہوگا उनका जो भी ऑल्टरनेट होगा हूर का, वो खवातीन के लिए भी इन दुआओं को पढ़ने की सिलसिले से ताकीद है कि वो उनको मिलेगा। अच्छा, अब इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है इस बात की, यानी कि ये ऐसी हवाई टाइप की बात नहीं है, माजल्ला रिवायात के अंदर तो भी ये बातें आई हैं और खुद दुनिया में भी लोगों ने मुशाहिदा की है। आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई ये फरमाते हैं कि अपना उस जमाने का वाकया बताते हैं कि जब ये खुद जवान हुआ करते थे, और कह रहे हैं मैं अपने दस्तूरुल अमल के लिए और इखलाकियात और दरस इरफानियत के लिए मैं आयतुल्ला मिर्जा अली आगा काजी की खिदमत में जाया करता था। अच्छा, आयतुल्ला मिर्जा अली आगा काजी जो इनके उस्ताद थे और बड़े आयतुल्ला बहजत के, इमाम खुमैनी के और सभी तकरीबन उरफा के उस्ताद में इनका शुमार होता था, आपका एक हुजरा मस्जिद कूफा में था। उस जमाने की जो मस्जिद कूफा थी उसमें एक हुजरा था जहां पर इबादत करते थे, और दूसरा इनका हुजरा मस्जिद सहला में था। ये सब पुरानी इनकी तस्वीरें हैं उस जमाने की, कि जिस जमाने मस्जिद सहला इस अंदाज की हुआ करती थी। मस्जिद कूफा में और मस्जिद सहला में इनके हुजरे थे, जहां उन हुजरों में ये बैतूता किया करते थे, शब्बेदारी रात को इबादत करना। और उसके बाद भी आयतुल्ला शेख हसन, आयतुल्ला मिर्जा अली आका काजी जो हैं, इंतकाल के बाद जो नजफ का वादी उस्सलाम कब्रुस्तान है वहां पर इनका बाकायदा एक मकबरा है। बिल्कुल आप जैसे ही वहां उस तरफ जाते हैं तो पहले ही उल्टे हाथ पे कुछ ही दूर जाकर इनका जो है वो मकबरा आ जाता है। तो ये वहां शब्बेदारी किया करते थे। तो कहते थे कि नमाज के बाद, यानी बाकायदा अली आका काजी आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबातबाई से फरमाते हैं कि कभी भी अगर नमाज के बाद ताकीबात में या तिलावत कुरान करते हुए कभी तुम्हें कोई खूबसूरत चेहरा नजर आने लगे तो खबरदार उसकी तरफ इल्तफात न करना और अपनी इबादत की तरफ तवज्जो को मरकूज करना। आयतुल्ला तबातबाई फरमाते हैं कि उस जमाने में मस्जिद कूफा में एक दिन जिक्र इलाही और ताकीबात नमाज में मशगूल था, तो मैंने देखा कि जन्नत की हूरिया शराब तहूर का जाम लेकर मेरे पास आई। देखिए, बाज़ औक़ात वो चश्मे बरज़खी इंसान की खुल जाती है और मलाइका को और हूरों को अपनी आंखों से भी देखने लगता है। तो कह रहे फौरन अपने उस्ताद की बात मेरे दिमाग में आई कि खबरदार उस मौके पर उसकी तरफ इल्तफात ना करना, वरना तुम जो असल जो जलवा हक है उससे कहीं तुम ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाओ और सिर्फ अपनी नमाजों के ऊपर तवज्जो करना। वो एक तरफ से शराब तहूर का जाम लेकर मेरे पास आई, मैंने अपने चेहरे को फेर लिया। वो फिर दूसरी तरफ से आई, मैंने अपने चेहरे को फिर दूसरी तरफ फेर लिया, यहां तक कि वो मायूस होकर चली गई। तो बाकायदे जो वाकया है सीमाए फरजानगान उसके अंदर भी ये वाकया है, जो कि दरख्शां चेहरे के नाम से एक किताब उर्दू तर्जुमा भी हो चुकी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये आंखों से नजर भी आ सकती हैं। तो अगर कोई ताकीबात में इस हद तक मुनहमिक हो जाए और इरफानियत के किसी मुकाम तक जाए और कभी ऐसा हो तो वो इनकी तरफ इल्तफात ना करे और अपनी इबादतों की तरफ तवज्जो मरकूज रखे। अच्छा, हर नमाज के बाद कुछ खास किस्म की ताकीबात हैं, आप तो उस मफाती के अंदर भी देखती हैं, ताकीबातें मुश्तरका हैं, फिर हर नमाज के बाद अलग अलग ताकीबात भी, उस पर तो हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, वो तो हर शख्स उससे वाकिफ है। जैसे वही रजी तो बिल्लाह रब्बन व बि मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही नबियन वाली जो दुआ है ये आपको हर जगह जो है मिल जाती है। और इसके अलावा नमाज सुबह की ताकीबात हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम से जो शुरू होती है। इसके अलावा फिर नमाज जोहर की जो ताकीबात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम से शुरू होती है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। आप ताकीबात नमाज में भी, मफाती के अंदर भी ताकीबात नमाज असर हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुर रहमानुर रहीम ज़ुल जलाल वल इकराम वाली, इसका भी इतना वक्त नहीं है कि इसको पूरा पढ़ें, लिहाजा आपको आराम से मिल जाएंगे। इसी तरीके से नमाज मगरिब की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका मूजिबात रहमतिक वाली दुआ। और नमाज इशा की ताकीबात में है, अल्लाहुम्मा इन्नहु लैसा लिइल्मुन बिमौदिया रिज़्क़ी, खास तौर पर रिस्क के सिलसिले में तो इंतहाई मुजर्रब, और इसको बाकायदा तर्जुमे के साथ भी अगर आप पढ़ें तो बहुत लुत्फ आएगा इन ताकीबात को पढ़ने का। तो कुछ खास दुआएं हैं, तो ये तो प्रिस्क्राइब्ड हैं, किताबों के अंदर दी हुई हैं, इनको भी अपने देखिए बाकायदा एक कैलेंडर की डायरी भी मुरतब आप कर सकती हैं कि जिसके अंदर आप ना डिवाइड कर दें इन तमाम चीजों को, تمام سوروں کو، تعقیبات کو، دنوں کے اعتبار سے بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ تعقیبات، آپ سوچیں یہ تو ہم ایک وقت میں کر نہیں سکتے، جاب پہ، ڈیوٹی پہ، گھر کے کاموں میں اور مختلف اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی ممکن نہیں ہوتا، کسی گھر جائیں وہاں ممکن نہیں ہوتا، تو آپ ایسا ڈیزائن کر سکتی ہیں کہ دنوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں تاکہ تمام تعقیبات کے فوائد سے بہرہ مند ہو سکے. اچھا اچھا، لیکن یہ تو ہے کہ خود سے ڈیزائن کر سکتی ہیں، لیکن کچھ ترجیحات ضرور ہیں جو کہ شریعت نے بتائی ہیں کہ ان کو ضرور اگر ہو سکے تو فالو کریں. جیسے یہی ہم نے بتایا کہ تین مرتبہ نمازوں کے بعد جو تکبیرات ہیں، یہ تو تقریباً ہر شخص ویسے ہی کہتا ہے. اس کے علاوہ تسبیح حضرت زہرا، یہ بھی ہر شخص عام طور پر پڑھتا ہے. اور خود تعقیبات نماز کے اندر شامل ہے سجدہ شکر، جس پہ یہ انشاءاللہ یہ بھی تسبیح حضرت زہرا کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے. سجدہ شکر، انبیاء کے سجدہ شکر کس طرح کے ہوتے تھے اور وہ کیا پڑھتے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. اچھا، ایک خاص عید، یہ تو تین علل خصوص تعقیبات کے اندر شامل ہیں. چوتھی تعقیب تمام نمازوں کے سلسلے میں نہیں ہے، وہ صرف نماز فجر سے مخصوص ہے. وہ یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز جس وقت بھی ختم کرے، یعنی اپنے ادا وقت میں جس وقت بھی انسان فجر کی نماز پڑھ کر ختم کرے، اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھ کر ذکر خدا کرے. یہ صرف فجر کی مخصوص تعقیب ہے، یہ کسی اور نماز کے لیے حکم نہیں ہے کہ ظہر و عصر کی نماز مثلا اگر پڑھے اس کے بعد بیٹھا رہے یہاں تک کہ غروب ہو جائے، یہ نہیں. صرف فجر کے لیے ہے کہ فجر کی نماز جس وقت بھی وہ ختم کرے، اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھ کر دعا اور ذکر وغیرہ پڑھے. یہ خصوصیت ہے اس کی. اور باقاعدہ رزق کے واقعتاً تقسیم ہونے کا وقت ہے. وہ تمام افراد جو رزق کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، وہ نوجوان جو جاب کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، وہ اس اہم ترین رزق کے تقسیم ہونے کے وقت کو کھوتے ہیں. عام طور پر نوٹ یہ کیا گیا، اس موقع پر پڑھے سوتے رہنا، بس نماز فجر پڑھی اور ایک دم سے بستر پہ گر کر بغیر کوئی تعقیب پڑھے، بغیر کسی سورج نکلنے کا انتظار کی، انتہائی اہم. یعنی میں نے کہا نا کہ روایت میں کہ واقعتاً یہ وقت جو ہے رزق کے تقسیم ہونے کا ہے. جس وقت تقسیم ہو رہا ہے اس وقت آپ پڑے سو رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیسے امید رکھیں گے کہ آپ کو معاشی مشکلات آپ کی جو ہے حل ہو سکیں گی. تو کسی کا اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی بے روزگار ہے مثلا، مالی مشکلات وغیرہ کے شکار ہیں، وہ کم سے کم اس خصوصی تعقیب کو جو نماز فجر سے متعلق ہے کہ مصلی پر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اس دوران تسبیحات و اذکار پڑھنا، اس کو ہرگز فراموش نہ کریں. اچھا، پھر اس کے بعد تعقیبات میں بھی بیان ہوا تھا اس سے پہلے تفکر کی بڑی اہمیت. خدا کی عظمت نگاہ میں رہے، اپنی حقارت اپنی نگاہ میں رہے، وہ کتنی عظیم ذات ہے، میری حقیر کے چیونٹی کے کاٹنے سے جو ہے بے چین ہو جاتا ہوں، ایک چوہے سے میں ڈر جاتا ہوں، اور میری نافرمانیاں دیکھے تو ایسی کہ میں اس پروردگار کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہوں. تو انسان واقعتاً اپنے آپ کو تفکر کرے. ایک تو تفکر وہ ہوتا ہے جاہلانہ قسم کا، وہ جو روایت میں ملتا ہے کہ عابد تھا جو جاہل تھا، لیکن وہ تفکر یہ کر رہا تھا کہ جتنی گھاس نظر آ رہی، کاش خدا ایک گدھے کو پیدا کر دیتا جو ساری گھاس کھا جاتا، اتنی گھاس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ الٹے سیدھے قسم کا تفکر نہیں، اپنے دماغ کو کنسنٹریٹ کر کے اللہ کی عظمت کے متعلق غور و فکر کرے. اچھا، اب یہ جو تعقیبات نماز ہیں، تو غور و فکر یا آیت اللہ عبد الکریم کشمیری ہیں جو نمازوں کے بعد تعقیبات میں اکثر اسی انداز سے غور و فکر کیا کرتے تھے، جو ان کی ایک تصویر بھی لی گئی. اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تعقیبات کیا غیر عربی میں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے افراد یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں عربی صحیح پڑھنی نہیں آتی، یا عرب وغیرہ صحیح اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے ہم. تو آیت اللہ صادق روحانی سے یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا، اور تقریباً سبھی علماء کا یہی نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عربی جو یہ معصورہ جو دعائیں ہیں، یہ تو افضل ہے کہ عربی میں پڑھی جائیں. یعنی جو باقاعدہ ائمہ نے، پیغمبر نے تعلیم کی ہیں، جو معصورہ ہیں، یعنی جو پیغمبر اور ائمہ سے تعلیم شدہ دعائیں ہیں، ان کے خاص کچھ اذکار جو ہیں انہوں نے بتائے ہیں، ان کو تو عربی ہی میں پڑھیں. اور جو غیر معصورہ ہیں، ان دعاؤں کو عربی اور غیر عربی میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. غیر معصورہ جو دعائیں ہیں، ان میں آپ کو اختیار ہے، چاہے عربی میں پڑھیں چاہے غیر عربی میں پڑھیں، اردو، انگریزی، کسی میں بھی پڑھیں، آپ کو اس کا اختیار ہے. تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے رہنا چاہیے کہ اس میں देखें कि आपके लिए कौन सी ये जो दुआ है, अगर वो उसके लिए कोई रिवायत आई है तो बेहतर है कि आप उसके मुताबिक अरबी में पढ़ें, और कोई रिवायत नहीं है, वैसी कोई दुआ है तो अरबी उर्दू सब में चल जाएगी। अच्छा, बाज ऐसे मौके हैं जब ताकीबात नमाज को, अभी आपने इतनी ताकीद सुनी है लेकिन कभी कभी इसको छोड़ना जरूरी हो जाता है, मत पढ़िए ताकीबात। मसलन एक वक्त वही हो सकता है कि मसलन नमाजों का वक्त बहुत कम रह गया, बिल्कुल 5 मिनट रह गए, और आप उसके बाद अक्सर लोगों को देखा है चाहे नमाज जोहर पढ़ी, नमाज असर कजा होने वाली हो, बैठे तस्बीह पढ़ रहे, भाई वाजिब है इस वक्त छोड़ दीजिए आप ताकीबात को। तो बहुत से मौके ऐसे होते हैं जब इंसान को वक्त कम होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना होती, या बहुत से अभी इसका मौका नहीं है बयान करने का, लेकिन सिर्फ इशारा करता हुआ जाऊंगा, सारी तफसीली चीजें इसमें एक जुमले में नहीं आ सकती। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको गैस की और पेशाब के कतरे वगैरह आने की बीमारी होती। अच्छा, कुछ उनको ऐसे मसाइल होते हैं कि ऐसा वक्त तलाश उनको करना होता है कि जब उनको इसका आरिजा बहुत कम हो जाए। मसलन हर वक्त तो जरूरी नहीं कि किसी शख्स को पेशाब हर वक्त खता होता रहे, वो तलाश करे कौन सा ऐसा वक्त है मसलन कि जिस वक्त उसको पेशाब रुक जाता है, तो आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट का हो सकता है वक्फा हो, उसी में अपने आप को पाक करके और जल्दी जल्दी नमाजें पढ़े। अब वो एक नमाज के बाद ताकीब लेकर बैठ जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद उसको फिर दोबारा पाक होने के लिए जहमत गवारा करनी पड़ेगी, उठेगा, या जो गैस वगैरह के जो मरीज हैं उनके साथ बड़े मसाइल हो सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से, ये भी अभी नहीं बाद में किसी मौके पर आएगा, इस्तेहाजा के बहुत से मसले ऐसे हैं कि मसलन इस्तेहाजा कसीरा वाली औरत को मसलन 3 गुसल करना पड़ रहे हैं, और उसके अंदर भी फिर ऐसा मौका आता है कि बाज़ोकात कि उसको दोनों नमाजें, एक नमाज को बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ना होता है और दूसरी नमाज का अव्वल वक्त होता है, उससे पहले गुसल कर ले खाली, तो पहले से ही उसके लिए अगर ज्यादा वक्फा दे दिया और ताकीबात वगैरह पढ़ने बैठ गई तो उसको फिर एक गुसल और करना पड़ जाता है, जो भी मैं तफसील में नहीं जा रहा। तो उससे क्या होता है कि पहले ही उसके लिए इतने ज्यादा गुसल हैं कि वो ताकीबात की वजह से एक और गुसल भी उसको अंजाम देना पड़ जाए तो जहमत में मुबतला हो जाएगी, उस मुकाम पर ताकीबात नमाज को छोड़ना भी जरूरी हो जाता है। तो उन चीजों को भी सोचना चाहिए। हमेशा इस्लाम एक तरह की इफरात और तफरीत बाज़ोकात लोग करने लगते हैं कि जनाब इतने ज्यादा ताकीबात के आदि हो गए, अब चाहे नमाज कजा हो जाए वो उसको छोड़ते नहीं है, तो कुछ मौके ऐसे हैं जहां छोड़ना भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब कुछ खास ताकीबात के कुछ आदाब भी हैं, उनका भी ख्याल करना पड़ेगा। ताकीबात नमाज के जो खास आदाब हैं उनमें कोशिश करें कि जिस वक्त भी वो ताकीबात पढ़ रहा हो उसका वजू और गुसल और तयम्मुम बरकरार रहे, कोशिश करें। जरूरी तो नहीं है, ताकीबात फिर भी हो जाएंगी, लेकिन ये कि अफजल ये है, ज्यादा बेहतर ये है, क्योंकि मन अक्कबा फिस सलाते फहुवा फिस सलाते, ऐसे ही जैसे नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज पढ़ रहा है तो उन तमाम चीजों का भी ख्याल करे, यानी गोया तमाम चीजों का ख्याल करे जो नमाज में जरूरी है, जैसे उसका वजू, गुसूल या तयम्मुम, जिस शरई जिम्मेदारी के तहत उसने नमाज पढ़ी है वो उसका बरकरार रहे। अगर टूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जारी रखे उसको भी। बाकायदा हजार व यक नुक्ता के नाम से आयतुल्ला हसन ज़ादे आमिली की किताब है जिसमें उन्होंने एक रिवायत लिखी, हदीस कुदसी है कि परवरदिगार ये फरमाता है कि जिस शख्स का भी वजू बातिल हो जाए और वो दूसरा वजू ना करे तो उसने मुझ पर जफा की। अच्छा, अब देखिए ये वाजिबात का मसला नहीं बयान हो रहा, एक ताकीब की बात हो रही कि मसलन आप ताकीबात नमाज पढ़ रही, आपको एहसास है कि इतना ज्यादा इसकी अहमियत है इन दुआओं की, तिलावत वगैरह की, तो बेहतर है बावजू के पढ़ जाए, टूट जाए तो 1 मिनट लगेगा, दोबारा वजू करके आ जाइए। इतनी सुस्ती और अलकसाहट आलम आखरत के काम, जबकि इतना ज्यादा फायदा मिल रहा हो, क्या ऐसा मजबूरी है कि इंसान उठ नहीं सकता और एक और वजू नहीं कर सकता। तो रिवायत में है कि अगर किसी शख्स का वजू टूट जाए और वो दोबारा वजू ना करे तो उसने मुझ पर जफा की, और जो वजू कर ले और उसके बाद 2 रकत नमाज ना पढ़े उसने भी मुझ पर जफा की, और जो 2 रकत नमाज पढ़ ले उसके बाद मुझे ना पुकारे, यानी मुझसे कोई दुआ ना करे, मुझसे कोई चीज तलब ना करे, उसने मुझसे जफा की, और जो मुझसे दुआ करे और मैं उसे कबूल ना करूं, मैंने उस पर जफा की है और मैं जफाकार परवरदिगार नहीं हूं। दुरूद भेजे मोहम्मद, देखिए आखिरत में बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करना पड़ती है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बस एक आसानी वाली कोई चीज़ मिल जाए, बस बैठ के पढ़ें, वजू टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं, ठीक है, उसका भी इस्लाम ने ख्याल किया है, लेकिन बहरहाल अगर बड़े मुकाम को हासिल करना है तो इस तरह से करना पड़ता है। इसी तरीके से उसमें क़िबला रुख बैठना भी इसके आदाब में, आप टेढ़े होकर भी बैठ सकते हैं, पीठ भी मोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि क़िबला रुख बैठे रहें ताक़ीबात नमाज में, इसकी अफजलियत बहुत ज़्यादा है। और उलमा फरमाते हैं कि ताक़ीबात में बैठना मोतबर है, बैठकर ताक़ीबात पढ़ें, उस तरह से जिस तरह तशहुद में बैठा जाता है, यानी तशहुद सलाम पढ़ने के बाद जब आप बैठे हैं बस उसी पोजीशन में कोशिश करें कि बैठे रहें, इसका सवाब ज्यादा। अच्छा, ताक़ीबात में बैठना मोतबर है के मायने ये हैं कि देखिए दो चीजें, अगर आप कोई दुआ ना पढ़ें और बैठे रहें ये भी ताक़ीब नहीं है, और दुआ पढ़ें और खड़े हो जाएं ये भी ताक़ीब नहीं। ताक़ीबात में बैठकर दुआ पढ़ना मुस्तहब है, यानी बैठकर दुआ पढ़ें। अलबत्ता सिवाय कुछ मुकामात ऐसे हैं कि जब इन शराइत की पाबंदी जरूरी नहीं है बैठने वगैरह की, कुछ चीज़ें ऐसी हैं यानी जो और शर्तें क़िबला और ये जो वजू गुसल तयम्मुम का बाकी होना, कुछ मुकामात ऐसे हैं जहां इन शराइत की ताक़ीबात के लिए ज़रूरत नहीं, यानी लाजिम नहीं उनकी पाबंदी। उनमें मसलन एक है सफर में, देखिए सफर में वैसे ही इंसान वाजिब नमाज का उसके पास कम वक्त होता है, ट्रेन छूटी जा रही है, यानी जब वाकई सफर में वक्त की कमी वगैरह का शिकार हो उस वक्त ताकीबात में इन शराइत का ख्याल नहीं करेगा वो। मसलन देखिए जैसे होता है आमतौर पर, अब जहाज में अक्सर वहीं पर ही जो पैसेज होता है उसमें मुमकिन अगर हो तो नमाज पढ़ना होती, अब पीछे इतने सारे लोग भी लाइन के अंदर लगे हुए हैं, आपको आप बैठ के वहां पर नमाज के बाद ताकीबात पढ़ने बैठ गए आधे घंटे तक के लिए, किसी को जगह ही नहीं दे रहे, तो उस वक्त आप छोड़िए वहां से उठें, जल्दी जल्दी वाजिब नमाज पढ़ें ताकि दीगर लोग भी पढ़ सकें। तो सफर में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, अभी इस पर तफसील में ना जाइएगा, ये अलग है, ये तो कभी मौका हो इसका और जगह हो वहां पर तो फिर किस तरह से पढ़नी होती नमाज खुद एक अलग मौजू। अच्छा, तो सफर में बाज़ औक़ात इतना वक्त नहीं होता, ट्रेन निकली जा रही है, फ्लाइट छूटी जा रही है, हाँ अलबत्ता अगर 10 घंटे फ्लाइट लेट हो गई वहीं पर वहां बैठे हुए हैं तो फिर तो आप एयरपोर्ट पे किसी भी जगह, तो ताक़ीबात की फिर उन्हीं शराइत का ख्याल करना पड़ेगा उस वक्त है जब वाकई कम होता है वक्त वगैरह। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि मजबूरी अगर है, या तो सफर है या फिर मजबूरी, मजबूरी ऐसी है कि आप बैठकर नहीं पढ़ सकते, मसलन कोई मरीज अगर है वो तो पहले ही मसलन लेट के नमाज पढ़ रहा है, उससे वाजिब नमाज बैठ के नहीं पढ़ी जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि बैठकर ताक़ीबात पढ़े हो तो ये तो मुमकिन नहीं होगा ना। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी नमाज खड़े होकर पढ़ना पड़ती है, हत्ता कि रुकू और सिजदा भी खड़े होकर करें, ऐसे मसाइल आते हैं, उसमें आप कहें कि वैसे तो नमाज खड़े होकर पढ़नी है लेकिन ताक़ीबात के लिए आपको बैठना पड़ेगा, वो कहेगा कि फिर मैं नमाज में ही नॉर्मल तरीके से नमाज नहीं पढ़ लेता। तो बहुत से मजबूर होते हैं अपनी बीमारियों की वजह से, किसी और वजह से, तो उसमें उस बात का, उसकी रियायत का ख्याल उसको करना पड़ेगा कि जब मुमकिन हो उसके लिए तो उस रियायत का ख्याल करे, और जब मुमकिन ना हो तो मजबूरी हो जैसे कि बीमारी वगैरह तो फिर इसकी ख्याल करने की ज़रूरत नहीं, फिर लेटे लेटे ही ताकीब पड़ेगा, खड़े खड़े ताकीब पड़ेगा, जिस अंदाज से भी चाहे पढ़ सकता। अच्छा, अब देखिए वाजिब नमाजों के बाद अभी बयान हुआ था कि दुआ की बड़ी फजीलत है, बल्कि आपके सामने अगर मैं आमतौर पर ये दो केस अगर रखूं कि आपने वाजिब नमाज पढ़ी, वाजिब नमाज के बाद हर नमाज के नाफिला पढ़े जाते हैं, अच्छा क्या चीज बेहतर है, वाजिब नमाज उसके बाद नाफिला नमाज, और फिर हमने सोचा कि सारी दुआएं एक साथ आखिर में पढ़ लेंगे, भाई जल्दी से नमाजें वमाजें तो पढ़ के खत्म करें, वाजिब नमाज पढ़ी फौरन नाफिला के लिए खड़े हो गए और उसके बाद आखिर में ताकीबात की दुआएं पढ़ने लगे, ये ज्यादा बेहतर है कि पहले वाजिब नमाज पढ़ें फिर दुआ पढ़ें और फिर उसके बाद नवाफिल पढ़ें? तो उलमा फरमाते हैं दूसरी जो शिक है ये ज्यादा फजीलत वाली, वाजिब नमाज के फौरन बाद नवाफिल ना पढ़ें बल्कि वाजिब नमाज के बाद दुआ के अंदर मशगूल हो जाएं, ये ज्यादा फजीलत है, और उसके बाद फिर नवाफिल पढ़ें। तो और दोनों में से फकत अगर एक को लेना हो तो फिर दुआ को पढ़ने वाजिब नमाज के बाद नवाफिल को छोड़ दें, क्या मुस्तहब नमाजों को छोड़ दें। अच्छा, जो नमाज के बाद दुआ की जाएगी اس میں ایک اور تاکید یہ ہے کہ دعا کو عام کریں، مخصوص نہ کریں۔ ہم فوراً بعض اوقات بہت ہی سیلفش یا خود غرض ہو کر فقط اپنے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، وہ بھی کوئی حرج نہیں، پروردگار قبول کرتا ہے اس کو بھی، لیکن جو اس کا ایک پروٹوکول ہے جو زیادہ آپ کی دعائیں قبول کرانے کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، باقاعدہ روایت میں ملتا بھی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص الگ بیٹھا ہوا تعقیبات نماز میں دعا کر رہا تھا، پروردگار تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اور پیغمبر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ رسول اللہ نماز کے بعد اس شخص کے پاس اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تو نے ایک وسیع اور لامحدود چیز کو صرف میرے اور اپنے لیے کیوں محدود کر دیا؟ تو نے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی اور صرف رحمت کو میرے لیے اور اپنے لیے مخصوص کیوں کیا؟ مجمع البیان کی باقاعدہ روایت، یعنی پیغمبر نے جا کر اس کو باقاعدہ تنبیہ کی کہ پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے تو تجھے دعا کو سب کے لیے عام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر ہوا تھا آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک رسالہ لکھا تھا امامت پر، تو میں اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس گیا اور ان کو اپنا رسالہ دکھایا کہ دیکھیے میں نے امامت کے موضوع پر رسالہ لکھا ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں لیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، فرماتے ہیں میں نے فقط ایک دعا اس کے اندر اپنے لیے لکھی تھی کہ بارہ الہ رسول اللہ کے کلام کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صرف اتنی دعا تھی۔ انہوں نے پورا رسالہ پڑھا اور اس کے بعد رسالہ واپس کرتے ہوئے میری اصلاح کے لیے ایک جملہ فرمایا کہ میں نے آج تک ایک مرتبہ بھی اپنے لیے شخصی دعا نہیں کی، ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں، آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں اپنے لیے شخصی دعا آج تک نہیں کی، میں اپنی تمام دعائیں عام کرتا ہوں اور تمام مومنین اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے لحاظ سے درود بھیجیے محمد، اس کی اس برکت سے میری تمام حاجتیں بغیر کہے پوری ہو جاتی۔ تو انسان دیکھیے، ویسے اجازت ہے آپ کو اس طرح سے بھی دعا کرنے کی، شخصی طور پر اپنے لیے دعا کرنے کی، لیکن ایک مجتہدین نے ایک خاص طریقہ کار بتایا ہے زیادہ قبولیت کا، کیونکہ روایتوں میں کہ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت جو کہ ان تمام دعاؤں پر آمین کہتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور کہتا ہے یہی دعا تمہارے حق میں بھی پروردگار قبول کر لے۔ تو جتنے لوگوں کے لیے آپ دعائیں کریں گے وہ سب آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ ہزار و یک نقطہ میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک روایت بھی لکھی ہے کہ جو بھی جماعت سے نماز پڑھے اور فقط اپنے لیے دعا کرے اور حاضرین جماعت کے لیے دعا نہ کرے، اس نے گویا تمام نماز جماعت پڑھنے والے لوگوں سے جفا کی، یعنی غداری کی ایک لحاظ سے اس نے یہ شمار کیا جائے گا کہ تم نے ان میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کی، فقط اپنے لیے دعا کی۔ تو آیت اللہ جواد عاملی جب بھی اپنی درسوں میں فرماتے ہیں کہ جو اسلام، باقاعدہ جو ان کی اسرار نماز کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو دین ہمارا رات کے وقت نماز شب میں 40 لوگوں کا نام لے کر دعا کرنے کی تاکید کرتا ہے، وہی دین یہ کہتا ہے کہ دن کے موقع پر 40 مومنین کے لیے باقاعدہ عملی اقدامات کرے ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ یعنی رات کے وقت جن 40 مومنین کے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے کہ ظاہر ہے اس وقت تو آپ کوئی اور مدد نہیں کر سکتے نا رات کے اس پہر میں، اس میں تو آپ دعا کریں، اور دن میں پھر 40 مومنین کے لیے، یعنی مقصد ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے، اس کے بعد آپ دن میں کوشش کریں کہ عملی اقدامات بھی کریں، صرف دعا کی حد تک ہی نہ رہ جائیں کہ بھائی ہم نے دعا کر دی بس ٹھیک ہے، کوئی بعد میں آیا تو ہم نے ادھر ادھر لوگوں کو روانہ کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیے فلاں کے پاس چلے جائیے، خود سے ان کے لیے عملی قدم نہیں اٹھاتے ہیں ان کی مدد کو حل کرنے کے لیے، جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ کیونکہ روایات کے اندر یہ جملہ ہے کہ جو بھی دعا اور اذکار میں کھو جاتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، یعنی وہ دعاؤں میں اور اذکار میں کھو گیا ہے، پروردگار اس کو بغیر مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو بھی میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روک دے، یعنی اتنا زیادہ پروردگار کے ذکر میں کھو گیا تو میں اسے بلا مانگے وہ تمام چیزیں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہوں کہ جو لوگ سوال کے ذریعے مجھ سے طلب کرتے ہیں بغیر مانگے. یعنی آپ ذکر کے اندر کھو گئیں اور اسی کے اندر دعا مانگنے سے ہی آپ رہ گئیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بار میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہا تھا اور ذکر الہی انجام دے رہا تھا, اس میں اس قدر کھو گیا کہ مجھے اپنی حاجت ہی یاد نہیں رہی, لیکن پروردگار نے بغیر مانگے ہی میری اس حاجت کو پورا کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ بہرحال اچھا دعا کے جو تعقیبات کے اندر دعا ہے اور دعا کے آداب کے اندر سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نہ شرمائے. عام طور پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لیں, ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے جو شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اپنے سر سے بھی ہاتھ کو بلند کر سکتے ہیں, اپنے چہرے کے سامنے یا سینے کے سامنے بھی ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ دعا کے لیے بلند ہوئے وہ ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. جتنا آپ ہاتھوں کو بلند کریں گے دعا کے لیے, اللہ شرم محسوس کرے گا کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں میں اور اس کی حاجت کو قبول نہ کروں, حاجت کو قبول کر لیتا. اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس کے بعد دعا کے لیے جو بلند ہاتھ ہیں ان کو اپنے سر پر اور اپنے چہرے کے اوپر پھیر لے اختتام دعا پر, اپنے سر پر اور اپنے چہرے کے اوپر. اچھا کچھ دعائیں اور اذکار ایسے ہیں جو بہت خصوصیت کے ساتھ الگ سے بھی تعلیم کیے گئے ہیں. ان میں کہ تین مرتبہ اگر کوئی شخص اس ذکر کو پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ, بہت مشہور و معروف بھی ہیں. روایت میں کہ تین مرتبہ اگر اس ذکر کو پڑھ لے تو دنیا اگر کوئی شخص اس دنیا میں تین مرتبہ اس نمازوں کے بعد اس ذکر کو پڑھے تو دریا اور سمندر کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. صرف ایک جملے کو تین مرتبہ پڑھنے سے سمندر کے برابر بھی اگر گناہ ہے نا تو اس کے وہ بخش دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ وہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا بھی تھا کہ جو شخص روزانہ نمازوں کے بعد بھی اگر ہو جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, اس کا ورد کرے گا تو 45 لاکھ پروردگار نیکیاں لکھے گا, 45 لاکھ گناہ معاف کرے گا, 45 لاکھ درجات بلند کرے گا, اور 12 مرتبہ ختم قرآن کا اس کو ثواب ملے گا اور جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اچھا اس کے بعد پھر ایک عمل ہے کہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو تعقیبات میں سمجھیں یا نہیں سمجھیں, اور اکثر جگہوں پر اعتراض بھی ہونے لگتا ہے اس پر, وہ ہے نماز کے بعد مصافحہ کرنا. عام طور پر نماز جماعت وغیرہ میں ہوتا ہے. بعض علماء جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کیا جا سکتا ہے تعقیبات میں, تو خود مومن سے مصافحہ یہ خود ایک نیک کام ہے. تو کوئی روایت اس سلسلے میں نہ بھی ہو تب بھی تعقیب میں اگر کوئی ایک نیک کام بھی اگر کر لیا جائے تو وہ بھی تعقیب میں شمار ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ اس کے اندر اس طرح سے مصافحہ کریں کہ قبلہ سے نہ ہٹنے پائیں. اچھا بہت سے مجتہدین ایسے بھی ہیں جو کہ فرماتے ہیں کہ سلسلے میں کوئی معتبر روایت موجود نہیں ہے, کچھ ضعیف روایات ہیں, البتہ اس کو ماننے والے بھی علماء کی ایک تعداد موجود ہے جو کہ بہار الانوار کی 18ویں جلد کے اندر وہ روایت موجود ہے, حدیث معراج والی, کہ پیغمبر اسلام جب بیت المقدس معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے تو بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں پیغمبر نے تمام انبیاء کی امام جماعت بن کر امامت کروائی تھی, یعنی سارے انبیاء نے ان کے پیچھے نماز جماعت پڑھی تھی. اور نمازوں کے ختم ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کے جد حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے مصافحہ کیا, باقاعدہ ہاتھ ملایا. تو کچھ علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگرچہ روایت زیادہ معتبر نہیں ہے لیکن التسامح فی ادلت السنن کا جو قاعدہ ہے اس کے تحت رجائے مطلوبیت کی نیت سے، جیسے کہ خود امام خمینی ہوں، آیت اللہ خوئی ہوں، آغا سیستانی ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے استحباب کے لیے کوئی معتبر روایت نہیں ہے کہ باقاعدہ تعقیبات نماز میں مسافر کو شمار کیا جائے اور یہ شریعت کی طرف سے اس کی کوئی الگ سے کوئی پابندی ہو، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے بہرحال امید ثواب میں مسافہ کرنے میں حرج نہیں. البتہ بہتر اس کے اندر یہی ہوگا کہ قبلے سے نہ ہٹے. اور یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اتنے زیادہ تعقیبات نماز کے سلسلے پڑھا ہوتا ہے انہوں نے کہ مثلا پہلو بدلے بغیر تعقیبات پڑھی جائیں اور تسبیح پڑھی جائے، تو وہ لوگوں کے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑھے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک مومن کی توہین شمار ہوتی ہے. تو یہ کام نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ثواب بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تسبیح وغیرہ، کہ بہرحال مومن کی ایک لحاظ توہین ٹائپ کی شمار ہو جاتی. تو لوگوں نے باقاعدہ یہ بات امام خمینی سے بھی پوچھی کہ ہم کیا کریں، تسبیح پڑھیں یا مسافیہ کریں؟ تو فرمایا کہ دونوں کاموں کو جمع کر لو، یعنی ہاتھ بڑھا کے مسافیہ بھی کر لو اور اسی وقت تسبیح بھی پڑھتے رہو. یعنی ضروری تو نہیں کہ پہلے ہم تسبیح کو روکیں اور اس کے بعد پھر مسافیہ کریں، نہیں، دونوں کام ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اور آیت اللہ جواد تبریزی بھی جملہ فرماتے تھے کہ اگر صرف روزے عاشور کے لیے، فرماتے ہیں کہ ویسے تو عام دنوں میں تو بہتر ہے کہ مسافیہ کریں، لیکن اگر روزے عاشور مسافے کا ترک کرنا اگر امام حسین کی عزاداری میں حزن و ملال کی علامت شمار کیا جائے تو پھر بہتر ہے کہ عاشور کے روز مسافے کو ترک کریں، لیکن عاشور سے ہٹ کر اگر کوئی ہے تو اس میں مسافیہ کر لینا چاہیے. تو بہرحال نماز کے بعد مسافیہ کرنا عام طور پر مساجد کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اتنی ہم تعقیبات کے اندر دعائیں وغیرہ سب پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ابھی آپ نے کہا کہ فلاں کریں دعا قبول ہو جائے گی، فلاں تعقیب پڑھیں دعا قبول ہو جائے گی، لیکن بے شمار تعقیبات پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لیکن دعائیں ہماری پھر بھی قبول نہیں ہوتی. آیت اللہ بہجت سے یہ سوال پوچھا گیا تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ دیکھو، شرط استجابت دعا جو ہے ترک معصیت ہے. یہ خود دعا کے لیے قبولیت کی شرائط میں سے ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. یعنی آپ مسلسل گناہ بھی، بلڈ پریشر آپ کا گولی بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں اور خوب نمک بھی آپ کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر بڑھانے کے بھی خوب کام کر رہے ہیں، بد احتیاطی کر رہے ہیں تو دوا اثر نہیں کرے گی. تو شرط استجابت دعا ہی ہے ترک معصیت، گناہوں کو ترک کریں. اگر یہ آپ ترک نہیں کر رہے ہیں تو لاکھ تعقیبات کے اندر آپ دعائیں پڑھتی چلے جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں تو اس میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیونکہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ قرآن کی آیت ہے، اوفے بے عہدے کم، لوگوں تم تو مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، پھر میں تم سے اپنے وعدے کو پورا کروں گا. کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کو آپ پوری کریں، اس کی شرائط پوری کریں، پھر وہ دیکھیے کیسے آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا. پھر فرماتے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دعا کی قبولیت میں تاجیل بہتر ہوتی ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی تاخیر میں مصلحت ہوتی. بھائی کبھی آپ کی اگر فوری طور پر دعا قبول، مثلا کسی نے کہا فلاں جگہ شادی ہو جائے میری، اور فوری دعا قبول کر لیجئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا کچھ عرصے بعد فراڈ ہونا ثابت ہو گیا آپ کے لیے کہ یہ لوگ صحیح نہیں تھے، اچھا ہوا ہم لوگ بچ گئے، تو تاخیر میں کبھی مصلحت ہوتی ہے؟ ہم جو ہے زبردستی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جانی چاہیے. تو کہا کبھی تاخیر میں مصلحت ہوتی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے، اور کبھی مصلحت در تبدیلی با احسن است، کبھی مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ اس کا ایک آلٹرنیٹ بہتر چیز آپ کو عطا کر دی جائے، یہ ہوتا ہے کبھی. اور فرماتے تھے کہ سب سے بالا ترین جو ذکر ہے اس کو ذکر عملی کہتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا ہم ذکر ہاتھ سے ذکر کر رہے ہیں، اس کو ذکر سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے بالا ترین ذکر ذکر عملی. اور کہتے تھے کہ جو ذکر عملی ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ کہتے تھے ترک معصیت در اعتقاد و عمل. ذکر عملی کب شمار ہوگا؟ جب آپ عقیدے کے اندر اور عمل کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. عقیدے کے اندر بھی گناہوں سے بچانا ہے آپ کا. آج کل بہت منحرف عقیدے ہو رہے ہیں، وہ بھی اگر ہو جائیں تو انسان کی قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے. ترک معصیت در اعتقاد و عمل، دونوں کے اندر گناہوں کو ترک کرنا ہے آپ نے. عام طور پر مجتہدین سے ہٹ کر جو نظریات لوگ عام طور پر پھیلا رہے ہیں، لوگ ان کا شکار جب ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جائیں، مجتہدین کے خلاف ہونے لگیں. آج کل یہ بھی ایک فتنے کے طور پر اور ایک فیشن کے طور پر چیز سمجھی جانے لگی ہے کہ مجتہدین کے خلاف ہوا جائے. تو इसको हम कहेंगे कि एतकाद और अमल दोनों के अंदर उसको गुनाहों से अपने आप को बचाना। और फरमाते हैं कि दुआ जो आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं दुआ मेरी रायगा जा रही है। फरमाते हैं कि या तो दुआ करने के फायदे क्या है, या तो वो दुआ कबूल हो जाएगी, चलें वो आपको फायदा हासिल हो गया, या कयामत के लिए उस दुआ को जखीरा कर लिया जाएगा, वहां एक एक नेकी की फिक्र होगी आपको और गुनाहों की बख्शिश का बाइस बन जाएगी वो दुआ जो आपकी दुआ कबूल नहीं हुई है, या फिर ये होगा कि दुआ करने वाले से ऐसी बलाओं को दूर किया जाएगा कि अगर वो बला दूर ना होती तो ये हलाक हो जाता। आप सोचेंगे, आप अभी रिवायात में मिलता है कि आखिरत में वो अफसोस करेगा, काश मेरी दुनिया में एक दुआ भी कबूल ना हुई होती जो इतना मुझे अजीम अजर इसका दिया गया। हम लोग बाज़ औक़ात ये करते हैं कि बहुत जल्दबाज बनते हैं, बस फौरन दुआ, जिस तरह चिराग रगड़ने पे जिन हाजिर हो जाता है इसी तरीके से हमारी दुआ कबूल हो जानी चाहिए। नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और मसले हैं, और आगे बहजत फरमाते हैं कि लोग इसको समझते नहीं और सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती और मायूस होते हैं, जबकि अहले यकीन समझ जाते हैं कि हमारी मसलहत इसी के अंदर है, और उसके बाद फिर वो इस अंदाज से जो है वो अपने इसरार नहीं करते हैं उस चीज के ऊपर। अच्छा, अब बहुत ही एक अहम चीज बयान करना थी, लेकिन वक्त मैंने अभी देखा कि वो बिल्कुल खत्म हो गया है। वो खास सूरा जो हर नमाज के बाद, अलग अलग नमाजों के बाद अलग अलग इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने आयतुल्ला मरक्की ने जैसी तालीम किए हैं, वो मुझे आज बयान करना थे। तस्बीह हज़रत ज़हरा, वो ये सूरे, कुछ मखसूस आयात कुरानी जो नमाजों के बाद खास कस्म की हाजात के सिलसिले में पढ़ी जाती हैं और बहुत मुजर्रब हैं, और सजदे शुक्र वगैरह, इसका बयान इंशाअल्लाह अगली नशिस्त के अंदर हमारा आएगा। तो गुफ्तगू यहाँ पर हम रोकते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिर। आपको खुद मालूम है कि इमाम खुमैनी अल्लाहिर रहमा की जात कितनी एक अजीम शख्सियत इमाम खुमैनी की थी, कितनी कामयाबियां दुनिया और आखरत की इमाम खुमैनी ने हासिल की, और इस्लाम का कैसा अहिया किया। यकीनन उसके साथ उनके वो तमाम अमल की दुनिया के आदमी थे, प्रैक्टिकली हर चीज किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ दुआओं का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा। तो आखिर इमाम खुमैनी ने इतनी अजीम कामयाबियां कैसे हासिल की, और हम भी किसी परसेंटेज में ऐसी कोई अजीम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं जो भी हमारी फील्ड है, जिसमें भी हम आगे जाना चाहते हैं, दुनिया की भी कामयाबियां हमें मिल जाए, आखरत की भी कामयाबियां हमें मिल जाए। तो जिस वक्त इमाम खुमैनी अलैहि रहमा की उम्र फकत 30 साल थी, 30 साल बिल्कुल जवान थे, उस वक्त इमाम खुमैनी जैसे कि दीगर उलमा का भी तरीकेकार होता है, कि अपने से जो बुजुर्ग उलमा होते हैं उनकी उनके पास कुछ लाए अमल लेने के लिए जाते हैं। तो इमाम खुमैनी भी आयतुल्ला शेख हसन अली नखुदर की इस्फहानी इनके पास जाते थे कि आप मुझे कोई ऐसे आमाल बताएं कि जिससे मेरी रूहानियत मजबूत हो, और बहुत सारी इस तरह की चीजें। आयतुल्ला शेख हसन अली नखुदर की इस्फहानी ये मर्जे भी थे और बहुत ही आलिम आरिफ शख्सियत थे। इमाम खुमैनी से इनकी मुलाकात मशहद में हुई, ये आयतुल्ला शेख हसन अली नखुदर की इस्फहानी की कब्र मुबारक है, और इमाम खुमैनी इनके पास गए और इनसे कहा कि आप मुझे इल्मे कीमिया जो है वो सिखाएं। इल्मे कीमिया, देखिए, एक इल्म कीमिया एक ऐसा एक इल्म है कि समझें कि इंसान उस इल्म को अगर हासिल कर ले तो खाक को भी सोने में तब्दील कर सकता है, और ना जाने कौन कौन सी ताकतें उसके पास आ जाती हैं। अच्छा, खुद आयतुल्ला नखुदर की इस कहानी की बहुत सारी करामात हैं, जो कि करामातुल औलिया के नाम से एक कुछ तो किताबें हमारे बिरादरान अहले सुन्नत इसी के नाम से लिखी गई हैं, लेकिन शहीद शिराजी सानी उनकी जो किताब है मिन करामातिल औलिया, उसमें भी इनका काफी तस्करा है शेख हसन अली नखुदर की का। ये अपने तवील रुकू करने में इंतहाई शोहरत रखते, معمولی بات نہیں کہ پوری پوری رات اس طرح سے آیت اللہ حسن علی نقودے کی اسمانی عبادت میں پوری رات ایسی گزارتے تھے رکوع میں کہ چھت پہ جا کر برف باری ہو رہی تھی، جب صبح لوگ پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کمر ان کی پوری برف سے ڈھک چکی ہوتی تھی، اس طرح سے رکوع کیا کرتے. ایک تو رکوع خود آیت اللہ حسن علی نقودے کی کہ بہت مشہور ہے، اسی طرح سے اویسے قرنی کے رکوع اور سجدے بہت مشہور، وہ بھی اویسے قرنی قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں گزارتے تھے، آج کی پوری رات سجدے کی رات ہے اور پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے. بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی اویسے قرنی کی. اور ایران میں بھی ان سے منسوب ایک جگہ ہے اویسے قرنی سے، اور اس کے علاوہ یمن میں یہ جگہ یہ اویسے قرنی کی رہائش گاہ کے طور پر شہرت رکھتی. اچھا خود مجلہ ایک باقاعدہ نکلتا ہے ایران سے جس کا نام ہے حوزہ، باقاعدہ ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا جو 58 نمبر ہے 58، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نقودے کی اس کہانی، یہ امور باطنیہ کے اندر یہ کہاں سے گائیڈنس اور یہ طاقت کہاں سے حاصل کرتے تھے کہ اتنے عالم عارف ہو گئے اور کہ امام خمینی کے پاس جاتے تھے کہ لاہ عمل ہمیں بتائیے. تو امور باطنیہ میں آیت اللہ نقودے کی حضرت کمیل ابن زیاد ثقفی کی روح سے ارتباط اور توسل کر کے مدد کو حاصل کرتے تھے. یہ عراق میں حضرت کمیل ابن زیاد، جن کی دعائے کمیل ہے، ان کا مزار مبارک، ان کی روح سے قصب فیض کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ علماء کس طرح سے بزرگ علماء کے پاس جا کر یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں. خیر امام خمینی ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے کیمیا سکھائیے، 30 سال کی عمر تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ تمہیں کیمیا سکھا سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ساری طاقتیں اور پاورس آ جائیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک تم زندہ ہو کسی کو اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ بات بتاؤ گے نہیں. اچھا اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جی جی بالکل، میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیے، پیچھے لگ جاتے ہوں. امام خمینی نے کہا نہیں، میں یہ وعدہ آپ سے نہیں کر سکتا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ آئندہ زندگی میں میرے ایمان کی کیا حالت ہوگی، میں آپ سے وعدہ نہیں کروں گا. حالانکہ اتنی بڑی بات کو تیار ہو گئے ہیں ایسا عمل بتانے پر، لیکن امام خمینی نے کہا نہیں، اس شرط کے اوپر مجھے قبول نہیں، ہو سکتا ہے کبھی میں وعدہ خلافی کر جاؤں جو کہ مجھے برداشت نہیں. جب امام خمینی کی شفافیت دیکھی، 30 سال کی فقط عمر ہے، جوان آدمی تھے، یہ شفافیت، یہ صداقت، یہ سچائی جب ان کی دیکھی، اتنی پسند آئی کہ کہا کہ اب میں تمہیں کیمیا سے بھی بڑھ کر ایک چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اگر تم پابندی سے انجام دو تو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی تمہیں ملے گی، بلکہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت تمہارے قدموں تلے آ جائے گی. اور اس کے بعد انہوں نے آیت اللہ نقودے کی اس کہانی نے باقاعدہ ایک عمل صرف جو کہ 5 مرحلوں کے اوپر مشتمل ہے، بہت ہی چھوٹا، جس میں 3 آپ روزانہ کرتی ہیں لیکن آپ کو ان کا ادراک نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ کتنی خصوصیت کی حامل یہ چیزیں. یہ آیت اللہ نقودے کے پوتے ہیں، ہاشمی خراسانی، پوتے یا نواسے، یہ آج کل زندہ بھی ہیں، یعنی وہی شیخ حسن علی نقودے کی اسفہانی، یعنی علماء کی باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ان کی نسلوں میں کہ علم دین جاری و ساری رہتا ہے. کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس پر تم مداومت کرو، کتنے اس تسبیح کے اندر اسرار ہیں، کتنے اس کے فضائل ہیں، کیا کچھ اس تسبیح کے ذریعے انسان نہیں حاصل کر سکتا. تسبیح حضرت زہرا، اب تک لوگ اسے بہت سرسری یا خود اس کی اثر پذیری اس وجہ سے بھی بظاہر کم محسوس ہوتی، کیونکہ اس کو کرنے والا خود ہی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، بلکہ بس اپنے ایک روٹین میں اس نے اپنے رکھا ہوا ہے، لیکن دل سے کوئی خاص اہمیت نہیں. ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا پر مداومت ہمیشہ کرنا، کبھی ایک دفعہ بھی نہ چھوٹنے پر. دوسری چیز، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت. بہت سے نسخوں کے اندر یہ جو اب انہوں نے یہ جو واقعہ کوٹ ہوا ہے اور مختلف کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، کسی کسی جگہ کے اوپر یہ بات بھی ملی ہے کہ آیت اللہ نقودکی نے جو تاکید کی تھی اس میں وہو العلی العظیم تک پڑھنے کے لیے آیت الکرسی کو کہا تھا، لیکن اگر آپ وہو العلی العظیم تک کی نیت کریں اس کے بعد تبرکاً ہم فیہا خالدون تک بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس آیت الکرسی کے اندر ایک ایسی زبردست پاور ہے کہ بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. کہتے ہیں کہ سوائے صدیق کے کوئی اس پر مداومت نہیں کر سکتا، یعنی اگر اپنا کوئی مقام بلند کرتے ہوئے جانا ہے ان دعاؤں کے ذریعے تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت اپنا معمول بنا لیجیے. مداومت کرنی ہے، ہمیشہ کرنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں. اور صدیق جس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ روایات کے اندر بیان ہوا ہے کہ اتنے صدیق کا ثواب ملے گا، خود سوچیے کہ وہ صدیق خود انسان بن سکتا ہے اگر اس کی مداومت کر لے. روایت میں ہے کہ سوائے صدیق کے کوئی آیت الکرسی کو نماز کے بعد ہمیشہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے ذریعے بھی اس مقام کو حاصل کر سکتی. اس کے بعد کہا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، تین مرتبہ ہر نماز کے بعد. اور اس کے بعد ہے تین مرتبہ درود پڑھنا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل. تو تین مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اس کے بعد تین مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل. دوسری آیت سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز، دوسری آیت بڑی ہے لیکن آخری جز وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سے شروع ہوتی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اچھا ایک بات اور ابھی میں بتا دوں کہ ابھی آگے بھی بہت سارے اعمال اور کچھ دعائیں اور اذکار آئیں گے، آپ لوگوں کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ہم نے پہلے ہی سے ایک صفحے کے اوپر وہ تمام دعائیں پرنٹ کروا کے یہاں پر رکھوا دی ہیں. ہر شخص خاتون جو ہیں جاتے ہوئے نیچے سے کاؤنٹر سے وہ لیتی ہوئی چلی جائے، تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو بتا بھی دیا کہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل، یہ جو ہے یہ چوتھی چیز انہوں نے بتائی. اور یہ کچھ بھی نہیں، آپ کو دو چار دفعہ پڑھیں گے تو زبانی یاد بھی ہو جائے گی، ورنہ اپنی جائے نماز کے اندر باقاعدہ وہ پیپر بھی آپ رکھ لیجئے گا کہ جہاں پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے خود یہ جو آیتیں ہیں دونوں، یہ خود اس کے اندر بہت ہی عظمت پوشیدہ. باقاعدہ حضرت ابو ذر غفاری سے اس جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور اس کے بعد پیغمبر نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی، یعنی اتنی اہم ترین آیتیں ہیں یہ دونوں، دوسری آیت کے آخری جو خاص طور پر، پوری دو دوسری اور تیسری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. کہا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور باقاعدہ اس کی شان نزول میں جو کہ مشہور واقعہ ہوئی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے عوف ابن مالک، ان کا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا. اچھا یہ بہت ہی غمزدہ پیغمبر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا اور میں مالی تنگ دستی کا بھی انتہا سے زیادہ شکار. تو پیغمبر نے کہا تم تقوی اختیار کرو اور اس کے علاوہ تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرو. یہ گئے عوف ابن مالک اور متقیوں پرہیزگار تو تھے، اور زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہوئے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کرنا شروع کیا. اگلے ہی دن ان کا وہ بیٹا کافروں کا ایک اونٹ لے کر بھی اپنے ساتھ آ گیا کہ ذرا سا کافروں کی نگاہ بچی اور وہاں سے فرار ہوا تو نہ صرف کہ وہ بیٹا ان کو واپس مل گیا بلکہ اپنے ساتھ وہ کچھ زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی ملکیت اور مالیت سمجھی جاتی تھی، وہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد یہی سورۃ طلاق کی یہ دو آیات بھی نازل ہوئی جو اس کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے, اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا, اور جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ جب روزانہ آپ تین تین دفعہ شاید کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دماغ میں رکھیں گی کہ تقوی کے ذریعے کتنے سارے کام ہو جاتے ہیں, جس کو آپ سنتی رہتی ہیں ہاں بھائی گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو, ان سب کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملنے والے ہیں, رزق میں آپ کی وسعت ہو جائے گی, پریشانیاں جو گھروں کا رخ کر لیتی ہیں آپ گناہوں سے, انسان اس کو اس کی لذت کو کبھی حاصل کر کے دیکھے کہ کتنی لذت اس کو ملے گی روحانی طور پر, اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی اس کے حل ہوتی چلی جائیں گی. اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی سے جب کوئی لوگ بہت سے سوالات پوچھتے تھے, تو مثلا کسی نے پوچھا کہ ہم بینک کی نوکری کرتے ہیں کس طرح سے ہمارا اور گزر اوقات کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کہاں کہیں اور جاب تلاش کرتے پھریں گے, اور بینک کی نوکری جو ہے سودی شعبوں کے اندر یہ حرام بھی ہے, تو کوئی حل ہمیں بتائیے. تو آیت اللہ خوئی اپنے جواب کے اندر فقط اور فقط سورۃ طلاق کی یہ دوسری آیت کا آخری حصہ لکھتے تھے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, آپ تقوی اختیار کریں, ہمت پیدا کریں, اس جو ہے حرام نوکری سے اپنے آپ کو بچائیں, پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسے سہولیات نکالتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ اتنی اہم ہیں یہ آیات, اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے. اکثر والدین کو شکایت ہوتی کہ اول تو یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں, اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو تعقیبات وغیرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, تسبیح حضرت زہرا کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, بس نماز پڑھی اور فوراً سیکنڈوں کے اندر بھاگ گئے. ایک دفعہ اگر آپ ان کو احساس دلا کر بچوں کو اگر یہ والی چیز یہ عمل سکھا دیا جائے آیت اللہ نخودگی کا, اور وہ اس کو کرنے لگے, تو اس کے اندر خود ایک بڑی عجیب و غریب صلاحیت ہے, یہ ایڈکٹیو ہے. یعنی اس کے بعد جو بھی آدمی اس کو شروع کر دیتا ہے وہ اس کو پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا, اس سے چھٹتا ہی نہیں ہے. پھر عجیب و غریب اس ذکر کے اندر ایک ایسی صلاحیت, ایسا میگنیٹ ہے اس کے اندر کہ وہ چھوڑنا بھی چاہے تو اس عمل کو پھر چھوڑ نہیں سکتا, اور ساری زندگی پھر اس کو انجام دیتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر یہ دو آیتوں کے اوپر تم مداومت کر لو, دوسری آیت کا آخری جو سورۃ طلاق کا اور آیت نمبر تین, تو کہا کہ پھر تو یہ کیمیا تو بہت چھوٹی چیز ہے, دنیا اور آخرت کی تمام بادشاہت تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہم نے خود دیکھا کہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر سے پھر یہ عمل کرنا شروع کیا, اور جب ان کا انتقال ہوا تو واقعتاً ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت کس طرح سے امام خمینی کے ہاتھوں میں آ گئی. اچھا جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو اتنی جلدی نتائج ظاہر ہوئے, توفیقات کے ایسے خزانے ملے کہ امام خمینی کی جو مشہور ترین کتاب ہے چہل حدیث, وہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر ہی کے اندر لکھ لی تھی. اس عمل کو شروع کرنے کے بہت ہی جلد انہوں نے وہ عظیم معرکۃ العرا کتاب لکھی جو آج بڑے بڑے علماء اس کے درس دیا کرتی.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله.